مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ جہاں پر اپنے پیر اور مرشد شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ آتا ہے مثنوی کے اندر, تو ان کی تاریخ کے اندر صفحات کے صفحات لکھتے چلے جاتے اپنے شیخ کے نام پر مت ہو جاتے ہیں. جہاں مولانا رومی اور مولانا رومی کے مثنوی کے اندر 28,500 اشعار ہیں, مثنوی کے اندر جو مولانا کی مشہور کتاب ہے یہ اس کے اندر 28,500 اشعار ہیں. اور اس کے علاوہ ان کی ایک اور مجموعہ ہے جس کا نام ہے دیوان شمس تبریز. یہ اس کے مرشد حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہے, لیکن اشعار وہ بھی مولانا کے ہیں. وہ اشعار بھی جو دیوان شمس تبریز کے جو 50,000 اشعار ہیں اس کے اندر 50,000 اشعار ہیں اور مثنوی کے اندر 28,500 اشعار ہیں. تو یہ دونوں وہ اس کو اپنے مرشد اور شیخ کے نام پر منسوخ کیا, مرشد اور شیخ کے نام پر منسوخ کیا. جیسے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, اتنے بڑے عالم تھے کہ اس وقت میں شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹے, اور وہ بہت بڑے عالم تھے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے بارے میں کہ یہ شخص اپنے وقت کا امام بہتی جو حدیث شریف کے مسلم اور مستند اور زبردست محدث تھے. تو فرماتے ہیں کہ یہ شخص اپنے وقت کا امام بہتی ہے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. تو انہیں قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے, اس کا نام ہے تفسیر مظہری. عربی اصل جو ہے اس کی عربی زبان میں ہے, وہ اتنے بہت اور عجیب تفسیر ہے. یہ دوسری تفسیریں پڑھے اس کے بعد قاضی صاحب کی پڑھے تب پتہ چلتا ہے کہ واقعی کچھ الگ ہی بات ہے. تو وہ تفسیر جو ہے اس کا نام ہے تفسیر مظہری. وہ کس پہ؟ اپنے شیخ اپنے پیر اپنے مرشد مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے نام پر وہ تفسیر منسوخ کر. نام تفسیر مظہری ہے لیکن اس کے مؤلف علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی مالا بتامین پڑھائی جاتی ہے طلبا کو. یہ کیا ہے؟ یہ بھی محبت اور ادب کا ایک انداز ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ محاجر مسیح رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک کتاب دی کہ اس کی بنیت اصلاح اس کو دیکھ لیجیے. اب حضرت کو جب کتاب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب دیکھی تو ایک جگہ غلطی تھی, کتاب کے اندر ایک جگہ پر غلطی تھی. اور اگر میں اور آپ ہوتے, ہم لوگ ہوتے ہیں, تو اس غلطی کو کیسا کرتے کہ دیکھو صاحب یہ تو آپ نے اتنی بڑی غلطی کی ہے, یہ آپ دیکھیے یہ تو ٹھیک نہیں ہے معاملہ, یہ دیکھیے آپ کو اتنے بڑے آدمی ہو کر اتنی بڑی غلطی ہے. تب لیکن اللہ حکم ادب ماں روپیہ عرض کرتے ہیں, اے خدا جو ہے توفیق ادب, اللہ میں آپ سے ادب کی توفیق مانتا ہوں, میں آپ سے ادب کی توفیق مانتا ہوں. کیوں؟ کہ بے ادب محروم ملک رب, کیونکہ جو بے ادب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی مہربانی سے محروم رہتے ہیں. لہٰذا وہاں رومی وہاں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر غلطی تھی وہاں پر دائرہ بنا دیا, کراس کر دیا, گول دائرہ بنا دیا, اور وہاں پر لکھا حضرت یہ مقام فقیر کی سمجھ میں نہیں آیا. دیکھا آپ نے تھا حالانکہ غلطی تھی لیکن اس غلطی کو اپنی طرف منسوخ کر دیا. اس کو کہتے ہیں میرے دوستو ادب. کہ ماں قاسم نا جب حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب دیکھی اور دیکھا کہ وہاں پر جہاں غلطی تھی وہاں دائرہ بنا اور لکھا ہوا ہے یہ مقام فقیر کی سمجھ میں نہیں آیا. بس حاجی صاحب جو تھے ان کے استاد شیخ و مرشد تھے, تو جب یہ دیکھا جھومنے لگے, فرمایا واہ مولانا واہ کیا آپ نے ادب کیا. حالانکہ فرمایا کہ ارے بھائی یہ تو میری غلطی ہے, لیکن ان کے ادب پر جھوم پڑے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ ادب سے ملتا ہے, جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ ادب سے ملتا ہے. لہٰذا کیا فرمایا میرے شیخ نے, کل آپ نے سنا ہے امام احمد ابن حمد امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ, جن کا اصلی نام ہے امام احمد ابن محمد ابن حنبل, ان کے والد کا نام محمد تھا, لیکن مختصر مخفف شارٹ کٹ میں امام احمد ابن حنبل لکھ دیتے, ورنہ اصل نام امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ, جس کا حنبلیہ کے امام. وہ ان کے بارے میں سنایا کہ ایک شخص تھا لکڑ ہارا مزدور, وہ وضو کر رہا تھا اپنے پسینے کا پانی دریا میں بیٹھے ہوئے دونوں, تو وہ جو پانی جس بہاؤ پر تھا, بہاؤ کے جس رخ پر تھا پانی, تو پہلے وہ اس مزدور کا وضو اور اس مزدور کا پانی امام صاحب اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, تو پانی وہاں جاتا تھا. اب اس نے دل میں سوچا کہ امام صاحب تو بہت بڑے عالم ہیں, یہ اللہ والے ہیں, حالانکہ مسئلہ یہی ہے وہ پانی مستعمل نہیں ہے, جو جاری ہے وہ پانی مستعمل نہیں ہوتا, لیکن ادب عجیب چیز ہے. محبت جو ہے, محبت جو ہے وہ یہ گوارا نہیں کرتی. زیادہ امام صاحب کے بارے میں اسے یہ ادب کیا کہ اس نے سوچا کہ میرا مستعمل پانی امام صاحب کو لگے گا, بس وہ اٹھ کر امام صاحب کے دوسری طرف چلے گیا, اب امام صاحب کے استعمال کیا پانی اس کی طرف آتا تھا. لہٰذا کسی جب انتقال کے بعد کسی کے خواب میں دیکھا کہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا, اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کچھ نہیں تھا میرے پاس, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اتنا فرمایا کہ تو نے میرے مقبول بندے امام احمد کا کیا ادب کیا, ان کے علم کی وجہ سے اور میری محبت کی وجہ سے آج جا اس کی ادب کی وجہ سے میں تیری زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں. اس لیے کیا با ادب با نصیب, یہ کتنی مشہور بات ہے, اور بے ادب بے نصیب. اور میرے مرشد اس میں ایک اور اضافہ کرتے ہیں کہ بد ادب بد نصیب, جو بد بے ادبی کرتا ہے اور برا معاملہ کرتا ہے, بس اس کے ساتھ اس کا نصیب. دیکھا ہم نے یہی کہ بزرگوں کو ستانے والے, دین کے خادموں کو ستانے والے, اپنے ماں باپ کو ستانے والے, کسی مظلوم کی آہ لینے والے, ان کو وہ چین سے نہ بیٹھتے ہیں. ظالم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی نہ چھوڑا, ظالم کو اللہ نے دنیا میں بھی نہ چھوڑا. اسی لیے ایک شخص تھا حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, جب ایک وہ گورنر تھے ایک علاقے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, تو جھوٹی شکایت سعد حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے ماموں لگتے ہیں, رشتے کے ماموں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے ماموں ہیں, ان جیسا کوئی ماموں ہو تو لے کے آ. اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے فرماتے ہیں, خود فرماتے ہیں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا اول, کہ میں سب سے پہلا ہوں کہ جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا, میں سب سے پہلا ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو تیر عطا فرمایا کہ, اور فرمایا علمی آساد اے سعد تیر چلاؤ, سدا کافی و امی, میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پر قربان, اے سعد تیر چلاؤ. بس حضرت سعد نے تیر کھینچا, کمان کھینچی, تیر چلایا, کافر کی پیشانی پر لگا, دھڑام سے گرا, اس کی ننگا ہو گیا, ننگا سفر کھل گیا اس کا. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے, حتی بدت نماز سیدھا ہوں, یہاں تک کہ آپ کی جان مبارک نظر آنے لگی. جب تیر لگا دھڑام سے گرا, ننگا ہو گیا, جب ننگا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے. میں بھی اسی لیے ہنس رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے تھے. لہٰذا اس سے ننگے ہونے پر ہنسنا یہ بھی سنت ہے, لہٰذا آپ بھی ہنسیے. تیر چلایا اور وہ ننگا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے, یہ دیکھ کر. ایسے پیارے صحابی, اور ان کو دعا دی تھی کہ اللہ, ان کو دعا دی تھی کہ ان کی دعا قبول ہو. لہٰذا ان کی دعا اتنی قبول ہوتی تھی کہ یہ صحابہ کے اندر مستجاب الدعوات مشہور تھے, یعنی جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں صحابہ کے اندر. لہٰذا کسی صحابی کو, جب کوئی دعا کرانی ہوتی تھی, وہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آتے تھے, کہتے تھے بھائی میرے لیے دعا کر دو, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی کہ اللہ یہ جو دعا مانگے ان کی دعا کو قبول فرما. لہٰذا اس کا نہ اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ تھا کہ ان کی دعائیں بہت قبول ہوتی تھیں. لہذا وہ ایک شخص نے ان کی شکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو لکھ کر بھیجی, سشما صاحب کرو بھائی اپنا پتہ نہیں کیا لگا رہا ہے, ٹیکا لگا رہا ہے صاف کر کے, ایسا عجیب معلوم ہو رہا ہے. بس دیکھو دیکھ لو ہٹا کے نہیں ہٹا. ہاں بس ٹھیک ہے. تو اب شکایت کر دی تھی, اور حضرت عمر نے جب تحقیقات کی تو شکایتیں جھوٹی تھی. بس انہوں نے بدوا دی, بدوا کیا دی کہ تو فتنے میں مبتلا, تیری عمر لمبی ہو اور تو کوڑی ہو کر مرے. لہذا اس شخص کا یہ حال تھا کہ اتنا بڈھا ہو گیا کہ اس کی پلکی جو ہے جھلیا کا دیوال اور آنکھیں بالکل لٹک گئی, پلکیں بالکل لٹک گئی تھی, اور وہ اتنا بڈھا ہوا اور اس بڑھاپے کے اندر وہ راہ چلتی عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا اور گالیاں سوچتا تھا. یہ عالم تھا, اتنا نہ وہ چلا کہ بڑھاپے کا بھی ہوش تھی اور اس کی انگلیوں میں کوڑ تھا. تب پوچھا کسی نے کیا معاملہ ہے, تب رونے لگا, کہا کہ مجھے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا لگ گئی کہ میں نے جھوٹی شکایت کی, اس کے نتیجے میں آج میرے پر یہ مصیبت ہے. تو میرے دوستو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ادب بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شان میں سورہ حجرات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں تو اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں کہ امتحن اللہ قلوبہم, کہ جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے خالص فرما دیا للتقویٰ, تقویٰ کے لیے. میرے مرشد دعوت برکاتہم نے جب یہ آیت سنائی, جب آیت پڑھائی تو فرمایا کہ دیکھو اس آیت کے اندر کچھ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, صرف اپنی آواز کو پست کرنا ہے, یعنی نیچا کرنا, کہ زور سے نہ بولیں جناب آپ کیا کر رہے ہیں, جذباتی انداز نہیں بلکہ باوقار. یہاں آواز پست کرنے سے مراد ہے یہ باوقار اندازے کو, گفتگو بھی باوقار ہو. یہ نہیں کہ میرے شیخ نے سنایا کہ آپ مان لیجیے کوئی استاد پیر ہے, اب وہ خاموش بیٹھا ہے, وہ کیا اللہ تعالیٰ سے خرکٹ کے کس مقام پر ہے. اب مریض نے دیکھا یہ تو بولتا ہی نہیں ہے, اس نے کہا ابھی کیا ہے بولتا کیوں نہیں ہے, چپ کاہے کو بیٹھا ہے, بولتا کیوں نہیں, چپ کاہے کو بیٹھا ہے. اب وہ ادب ہی ادب. تو جب یہ آئے نازل ہوئی صحابہ کے یہ عالم تھا کہ اس لیے ایسا بولتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقرر پوچھتے تھے کیا کہہ رہے ہو بھائی, اتنا وہ ڈر ان کو خوف ہوا. لیکن فرمایا کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے, آواز کو پست کرنا یہ ادب ہے صرف. تو اس ادب پر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی تھی کہ جس کو تقویٰ فرمایا, اور تقویٰ اصل میں کیا ہے, اللہ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون, ہمارا کوئی ولی نہیں ہے لیکن وہ جو تقویٰ سے رہتے ہیں. اور تقویٰ کیسے ادب پر ملتا ہے, لہٰذا اسی لیے بزرگوں نے کیا فرمایا کہ جو اللہ والوں کی صحبت میں رہو, ادب ان کا کرو تو تم کو اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت مل جائے. کیسے کہ اللہ تم کو توفیق ہے ادب, توفیق ادب کے ساتھ, کیونکہ یہ بھی اللہ کی توفیق ہے, اللہ فرما کے بھی توفیق ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے تقویٰ کی نعمت عطا فرما دیں گے, اور یہی نعمت تمہاری دوستی اور ولایت کا سبب بن جائے گی اللہ سے. صرف آواز کو پست کرنا ہے, کوئی اس میں نہ تہجد کا ذکر, نہ لمبے لمبے وقفوں کا ذکر, نہ چاہے تو ابابی عشاء, نہ نقلی حجو ہوگا, نہ نقلی عبادت, کوئی ذکر نہیں, صرف ادب کا ذکر. اور اولئک الذین امتحنا, یہ عرب لوگ بولتے تھے, اب کیونکہ عرب کے محاورات پر نازل ہوا, عرب کے محاورات تو امتحنا لوگ کیا بولتے تھے. اب دیکھیں میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں اس سوسائٹی کے نام ہے گلستان زرری, یعنی سناروں کی سوسائٹی, سونے کی, سونے کا باغ ہے یہ. اب نہ پوچھنا کہ صاحب داغ میں تو پھل لگتے ہیں, یہاں کہاں پہ سونا لگتا ہے, یہاں کہاں پر سونا اگتا ہے, تو سونا نہیں اگتا, سنار اگتے ہیں, سونا اگانے والے اگتے ہیں یہاں سے, یعنی بچے ہیں. تو اب جو ہے امتحانہ معنی میں عرب لوگ کہاں بولتے تھے, امتحانہ معنی میں کہ جب کہتے تھے کہ امتحنت الذهب بالنار, کہ ہم نے سونے کو خالص کر لیا, سونے کو خالص کر لیا آگ سے, کیونکہ آگ میں سونا ڈالتے ہیں تو پھر میل کچیل علیحدہ ہو جاتا ہے, میل کچیل علیحدہ ہو جاتا ہے اور خالص سونا رہ جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے نا صاحب, کیوں جناب, ایسے ہی کرتے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان بہنوں کے یہاں نازل لفظ نازل فرما کر حدیث کا کہ یعنی دوسرے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب کریں گے ان کو ایسے خارج کر لے گا کہ جیسے سونے کو سونے آگ سے سونے کو خارج کر لیتا ہے. یعنی کفار مشرکین دنیا کے انسانوں میں سے ان کو ایسے خارج کر لیں گے اپنی دوستی اور ولایت کے لیے. صاحب سونے کی مثال سے کیسا مزہ آیا. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد سمیع. میں نے شمیم بھائی سے پوچھا تھا تو وہ مجھے نام ہی نہیں معلوم تھا. تو اب یہ دیکھیے یہ سناروں کی مثال سے کتنی پیاری. اور میرے شیخ کی ایک اور عجیب دعا. حضرت والا نے ایک دفعہ دعا فرمائی کہ اللہ میرے دل کو لکڑی تولنے والا ترازو نہ بنا بلکہ میرے دل کو سونا تولنے والا ترازو بنا دے. تو میں حیران ہوا کہ اس کے معنی کیا ہے کہ لکڑی تولنے والا ترازو نہ ہو. تو پھر حضرت کا خود ہی اس کی شرح کرنا فرمایا. بات یہ ہے کہ لکڑی تولنے والا جو ترازو ہوتا ہے تو اگر اس ترازو کے اندر پاؤ ڈیڑھ پاؤ اس کی بڑی بڑی لکڑی ڈال دے ترازو جھٹا بھی نہیں. اور ترازو اتنا لمبا ہوتا ہے چھ فٹ کا پانچ فٹ کا تو ترازو ہوتا ہے وہ لکڑی تولنے والا اتنا اونچا اتنا بڑا. تو اس میں اگر پاؤ ڈیڑھ پاؤ ڈالے تو وہ تو اس میں حرکت بھی نہیں پیدا ہوتی جب تک کہ کچھ وزن نہ پڑے اس میں. اس ترازو کا یہ اثر ہوتا ہے. تو کیا مطلب کہ ایسا ہمارا دل نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں نافرمانی کر رہے اور ہمارے دل کے اندر کچھ اثر ہی نہ ہو کہ ہم اتنے بڑے مالک ہو اور اپنے پالنے والے کو ناراض کریں بلکہ سونا تولنے والا ترازو ہو. یہ کیا فرمایا کہ سونا تولنے والا ترازو کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس میں اگر ہوا بھی پاس ہو جائے تو وہ کانٹا نیچے جھک جاتا ہے. اسی لیے جو پہلے جب سنار جو ایماندار سنار تھے جب وہ تولا کرتے تھے تو اپنی سانس کو روک لیتے تھے ترازو تولنے میں. اور جو گڑبڑ تھے وہ پھونکے مارتے تھے. بھائی آباد کو ہر ایک ہوتا. اور لیکن اب اس زمانے میں اب آپ سنار کے پاس ہیں تو وہ فزیکل بیلنس رکھتے ہیں اور وہ شیشے میں بند ہوتا ہے تاکہ ہوا اس پر اثر انداز نہ ہو سکے. پتا چلا کہ وہ ترازو اتنا حساس ہوتا ہے کہ ہوا بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور دوسرے ترازو میں ہوا اثر انداز نہیں ہو سکتی. اور سونے کا ترازو اتنا حساس اتنا نازک اتنا سینسیٹیو ہوتا ہے کہ ہوا بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہے. لہٰذا کیا مطلب کہ اللہ آپ کی نافرمانی نہیں بلکہ آپ کی نافرمانی کا وہ خیال بھی کہ جو مجھ کو آپ سے دور کر دیں آپ مجھے اس سے بھی بچانے کے. ایسا دل ہو جائے کہ آپ کی نافرمانی کا سب پیار کا خیال کا زیرو پوائنٹ اور نقطۂ آغاز جس کو زیرو پوائنٹ کہتے ہیں نقطۂ آغاز آپ کی نافرمانی کے ارادے کا نقطۂ آغاز بھی ہمارے دل کو محسوس ہو جائے تو ہم اس گناہ سے حفاظت مانگیں آپ سے توبہ کریں اور اپنی ہمت کے استعمال کریں اور اس گناہ میں مشغول نہ ہوں. یہ ہے دیکھے سامنے یہ سمجھا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا سب ادب پر میرے دوست پر اتنی بڑی نعمت. تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنا رہا تھا کہ مولانا رومی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پوچھا کہ کیا بات ہے اپنے پیر اور مرشد کا تذکرہ آتے ہی وہ مکت ہو جاتے اور سماج کے سماج شیخ اور پیر کی محبت میں نکالتے. یہ کیا ہے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا تھے عالم تھے پانچ سو علماء کے شاگرد تھے اور شیخ اعظم بادشاہ جو بادشاہ تھا اس کے حقیقی نواسے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں تھے صدیقی ان کی اولاد میں سے تھے. لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ علم تو تھا لیکن جو عمل کی دولت اور جو اعتراض کی دولت جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کا قرب شیخ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحبت سے ملا اس کا یہ نتیجہ تھا کہ ساری زندگی ان کے احسان بنتے. لہٰذا جہاں شیخ کا تذکرہ آ جاتا تھا وہاں مست اور دیوانے ہو جاتے. لہٰذا کیا اب دیکھو مثال سنو ایک شعر سیمپل میں پیش کر دوں کہ کیسا پیر کے نام سے کیسا مست ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ من نہ جویم من نہ جویم جی صفت راہ عزیز، کہ میں اللہ تعالیٰ کا راستہ نہیں تلاش کروں گا، لیکن کہتے من نہ جویم جی صفت راہ عزیز پیر جویم پیر جویم پیر پیر. یہ مولانا کا مصرع ہے، اتنا اس پیر کے نام پر مت ہو گئے کہ صرف ایک مصرع کے اندر چار مرتبہ پیر کو استعمال کیا. یعنی پتا چلا کہ اللہ والوں کی قدر ان کے دل میں اتنی تھی، کہا کہ اللہ کا راستہ تو مت کلاس تلاش کرنا، لیکن پہلے کسی رہبر کا ہاتھ پکڑ لینا. آخر شیخ مجھے بہت بڑا کرتے ہیں کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں، کہ ہوا کے رسوئی بدل گئے. مجھے سہل آسان مجھے سہل ہو گئی منزلیں، کہ ہوا کے رسوئی بدل گئے. تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا، یعنی کسی اللہ ہونے کا ہاتھ اگر ہاتھ میں آ جائے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. یعنی رستہ نظر آنے لگا، چراغ جلنا سے مراد رستہ نظر آ جانا. کہ ایسا نہیں کہ کے ای ایس سی کی وجہ سے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اسٹریٹ لائٹس بند ہو، گلی کی بتیاں بند، نہیں، یہ رستے کھلے رہے. اور میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا شاہ زبان صاحب پوری رحمت اللہ علیہ، جو میرے شیخ کے پیر و مرشد اور مرشد اول تھے، وہ فرماتے تھے میرے شیخ کا نام لے کر کہ حکیم اختر، یوں تو اللہ تعالیٰ کا راستہ بہت مشکل ہے، یوں تو اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے، لیکن اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ لگے تو نہ صرف یہ کہ راستہ آسان بلکہ مزیدار بھی ہو جائے گا. آسان بھی نہیں بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے. اندر توجہ نہ کرو، حلوا آ جاتا ہے تم کو معذور ہے، لہٰذا تم اندر ادھر مت دیکھو. لیکن اتنا کہ اللہ والوں کا ایسا آسان کہ وہ کیا ہے، دیکھو میاں جب کوئی کسی نئی جگہ پہ جاتا ہے تو رہبر بناتا ہے کہ نہیں بناتا. اب اگر کوئی ہے استاد تو چاہیے. اب مان لیجیے ایک آیا قاری صاحب کے پاس، بچے کو بٹھایا، قاری صاحب نے بولا پڑھو الف، تو دیکھتا ہے ادھر دو دیکھتا، جب ایک جگہ منع کر دیا تو کیوں دیکھتا ہے ادھر، کہ تجھے ٹھکانے پہ لانے کے لیے نظر کدھر ہوتا ہے، ادھر ادھر مت دیکھو، متوجہ رہو. دیکھو یہی تو اللہ تعالیٰ کو اسی لیے تو ہے کہ استاد کو کتنا ناگوار ہوتا ہے. اب ایک ہم ادھر دیکھیں جس کو سنانے کے لیے اور وہ ادھر دیکھے، کیسا لگے گا؟ یہ بھی کوئی ایسا کوئی دل دکھایا جاتا ہے کہ وہ ہم تو ادھر دیکھے اور وہ ادھر دیکھے. یہی تو اللہ کو ناپسند ہے کہ جب ہمارے جیسے حسین ہیں، ہم خالق حسن ہیں، ہم نے شہد کے اندر مٹھاس رکھی، آم کے اندر مٹھاس اور رس ہم نے پیدا کیا، سیب کے اندر میٹھا رس ہم نے پیدا کیا، سورج اور چاند کے خالق اور مالک ہم ہیں، تو جب مخلوق میں اتنا حسن ہے کہ مولا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالد یارم شکر راچے خبر، کہ میرے محبوب کے نام کی مٹھاس کو یہ شکر اور چینی کا جان دو. اللہ کے نام کے اللہ کے نام پہ اتنی مٹھاس ہے کہ اس مٹھاس کو یہ شکر اور چینی کیا جانے. اور بار رخص شمس و قمر راتے قمر، اور میرے محبوب کے جنموں کو اور اس کے حسن کو یہ سورج اور چاند کیا جانے. یہ تو مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ تو یہ غیرت ہے کہ جب ہم ایسے حسین ہیں اور ہمارا حسن یہ ساری دنیا کے حسینوں کو نمک دیتے ہیں، ہمارا حسن ہم حسینوں کو نمک دینے والے ہیں، تو ہمارے پاس نمک کا کتنا اسٹاک ہوگا. جس نے حوران جنت کو پیدا کیا وہ خود کتنا حسین ہوگا. یہ جن کے حسن کا چرچا یہ خود ان کی مزدور کے پاس اگر دوپٹہ اس دنیا میں آ جائے تو سورج اور چاند کی روشنی مانگ پڑ جائے اور جو ہے سب بے ہوش ہو جائے. یہ عالم ہے تو وہ خود کتنا حسین ہوگا جس نے نوروں کو پیدا کیا. لہٰذا اسی بات سے اللہ کو حیرت اور حیرت ہے، یہ ہے یہ حیا، یہ بھی غیرت ہے. غیرت کہ اللہ کو غیرت آتی ہے کہ ہم جیسے حسین اور پاک مولا کو چھوڑ کر کن ہگنے مٹنے اور پیشاب کرانے کرنے والی لاشوں کو دیکھتے ہیں جس سڑکوں پر. یہ جو نام محرم عورتیں ہیں، میں بتاؤ کیا یہ حگستان اور مسستان اور پاکستان یہ تین ملک ہیں ان کے پاس. نمبر ایک حگستان، یعنی ہر حفیظ سہانا کرتی ہے یا کرتا ہے، لوٹا بھی ہوتا ہے خوبصورت اور وہ اور پیشاب بھی کرتا ہے، ہر کوئی گلاب نہیں نکلتا، یا پخانے کی جگہ پر مشک اور زعفران نہیں نکلتا کہ سارے فقیر جانا لے کر پہنچ گئے، عاشق صاحب ایک لینڈ ہمیں بھی دے دیجئے، ذرا جوڑیاں بازار میں بیچ کر کچھ ہم اپنا اپنے آٹے دال کا اور روٹی کا ذرا حساب کر لیں گے. ارے گندے ہیں یہ، ہوا کھولے تو کوئی ناک نہ دے سکے. کن کے پیچھے مرتا ہے؟ اتنے اللہ اتنے حسین مولا اتنے پاک مولا کو چھوڑ کر کن ناپاکوں کے پیچھے اپنی زندگی کو قربان کرتا ہے؟ ذرا دیکھیں تو. اسی لیے میرے مرشد نے سنایا, ایک بزرگ بازار میں اس سے گزرے تو دیکھا ایک حسین کنیز لونڈی, پہلے زمانے میں بکتی تھی نا, تو وہ بازار میں کھڑی ہے, اس کے ساتھ وہ گزر رہی ہے, تو اس کے ساتھ اس کی عورتیں بھی ساتھ تھی اور مزید. تو اب اس نے کسی نے کہا کہ یہ جو کنیز ہے یہ لونڈی اس کے مالک نے 80,000 دینار میں خریدی ہے. کتنے؟ 80,000 دینار, درہم نہیں دینار, جو جس کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تب ان بزرگ نے کیا فرمایا؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ میں اس کی قیمت 4 درہم بھی نہ لگاؤں. 4 درہم تو وہ ہنسنے لگی. اس نے کہا اس بیوقوف کو کیا پتا میری قیمت کا. اس نے کہا چلو آؤ مالک کے پاس, ان کو لے کر چلتے ہیں, ذرا شگل میلا کریں گے, ہنسی مذاق کریں گے. اب مالک کے پاس لے گئے تو ان بزرگ مالک نے پوچھا کہ جناب میں نے اس کی 80,000 دینار قیمت دی اور آپ یہ کیا 4 درہم قیمت لگا رہے ہیں؟ اب ان بزرگ نے کیا فرمایا, جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے, اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان پر حقیقت انٹرشپ ہوتی ہے, حقیقت کھلی ہوئی ہوتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے, فائدہ یہ ہے کہ جس سودے کے اندر عیب ہو, کوئی نقص ہو, وہی اس کے اندر عیب ہو, کوئی خرابی ہو, اس کی قیمت کم ہوتی ہے. لہذا اگر ایک گاڑی ہے صاف ستھری ہے, اس کی قیمت اگر 6 لاکھ ہے تو اس پہ اگر ڈینٹ لگا ہوا ہوگا قیمت کم ہو جائے گی. جمپر ہو, کوئی چیز ہو, ہر انسان نہیں کر سکتے. آپ کے لیے میرے جائے ایپ نظر آئے گا, آپ کے لیے والے سے لڑیں گے, ارے خراب کیلا دے رہا ہے 2 روپے اور کم کر, تو خراب کیلے پر 2 روپے اور کم کروائیں گے. جس پر داغ بھی لگا ہوا ہو, چاہے وہ اندر سے صاف بھی ہو, لیکن اگر اوپر کالا کالا داغ نظر آئے گا کہیں گے سر 2 روپے اور کم کر, تو پتہ چلا ایپ دار سودے کی قیمت کم ہوتی ہے. سمن بزرگ نے فرمایا ایپ والے سودے کی قیمت کم ہوتی ہے. ہنسنے لگا وہ مالک, کہتے اس میں ذرا آپ اس کا حکم تو دیکھیے, آپ اس کی شربتی آنکھیں تو دیکھیے, مشک جیسے اس کے بال تو دیکھیے, اور اس کی انار کے کندھار کے انار جیسے اس کے گال تو دیکھیے, اور اس کے ہونٹ دیکھیے کیسے پنکھڑی گلاب کے سے ہونٹ ہے, ذرا سرائی نمبر گردن تو دیکھیے, مخروطی انگلیاں تو دیکھیے, اور لچکدار کمر تو دیکھیے, کتنا حکم ہے. سنائے کہ ہاں واقعی یہ سب چیزیں تو ہیں, لیکن ذرا اس کے عیب بھی تو دیکھو. عیب کیا اس میں؟ وہ کیا عیب ہے؟ کہا اس میں ایک عیب تو یہ ہے, اس میں ایک عیب یہ ہے کہ یہ بہانہ کرتی ہے, یہ پیشاب کرتی ہے, اور یہ گندی ہوا خارج کرتی ہے. ایک عیب تو اس میں یہ ہے. لہذا اگر تم اس کو اپنی گود میں بٹھا کر پیار کر رہے ہو اور اسی وقت میں یہ بہانہ کر دے, پھر پیار کرو گے یا گندی ہوا کھول دے؟ اب کہو گے, بلکہ یہ کہو گے کہ اے ہوا کنویں جانا میں اس قدر خوشبو ہے کیوں, اے ہوا کنویں جانا میں اس قدر خوشبو ہے کیوں, سب حیرت ہے, سب کی ناک پر انگلی ہے کیوں, ناک بند کرے گا کہ نہیں کرے گا جس وقت گندی ہوا کھولے؟ کہا یہ تو اس کا عیب ہے. ایک عیب, اور دوسرا عیب یہ ہے کہ اگر یہ 10 دن نہ نہائے تو اتنی بدبو ہو کہ تم اس کے پاس نہ بیٹھو, اتنی بدبو ہو اس میں. دو عیب ہوئے. اور تیسرا عیب یہ ہے کہ ایک دن آج جو یہ 16 سال کی بڑی غلط کی معلوم ہو رہی ہے, آج اس کے کالے بال ہیں, ایک دن آئے گا اس کے کالے بال سفید بالوں میں تبدیل ہو جائیں گے. چاہے وہ کالا رکھ کر کے چھپا لے کتنا, لیکن جو شاید کہتا ہے کہ جیت اکبر الہ آبادی جو تھا, ایک دفعہ اس کا ایک دوست تھا بدتی تھا, تو وہ دوست جو ہے اپنے 70 برس کی عمر میں اپنے سفید بالوں کو کالا فضاب لگا رہا تھا, جنگ کرتا چمبر کر رہا تھا, شاید آئی ٹی آئی والوں کا بسلے یا کسی کا بسلے پینٹ لے آیا, تو پینٹ کر رہا تھا اپنے کالے بالوں سفید بالوں تک. تو جج اکبر الہ آبادی نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا مصروف ہے جناب, مصروف ہے جناب, یہ کس بندوبست میں, مصروف ہے جناب, یہ کس بندوبست میں, اپریل کی بہار نہ ہوگی اگست میں. ارے بھائی بہار کا موسم تو اپریل میں ہوتا ہے, اب تم بڑھاپے کے اندر چاہو کہ اس میں باہر آ جائے, ایسا کیسا ممکن ہے؟ اگست کے اندر تو باہر نہیں ہوتی, ساون کا مہینہ ساری باہر کو دھو دیتا ہے اور غذا کا پھر شیما بنتا ہے وہ, لہٰذا باہر ختم. لہٰذا 70 برس میں جب اسٹرکچر ہلنے لگتا ہے اس وقت رنگ و رنگ سے کیا ہوگا بھائی؟ اب پرانی عمارت ہے اس کو آپ لاکھ کھال کھچوا لیں, لاکھ جو ہے پلاسٹک سرجری کروا لیں, لاکھ جسم پر کروا لیں, جتنا ہی شاندار دنیا کا سب سے قیمتی پینٹ کرا لیں, لیکن عمارت مضبوط تو نہیں ہو سکتی نا بھائی. لہٰذا ایسے ہی جو عمر گزر گئی اب وہی جب کالے بال سفید بال میں تبدیل ہو جائیں گے, ان آنکھوں سے جن سے شربت روزہ ٹپک رہا تھا جب ان سے کیچڑ بہنے لگے گا, وہ ناک جو ستوا بڑھاپے میں ٹیڑھی ہو جائے گی, وہ گال جو انار جیسے معلوم ہو رہے تھے بڑھاپے سے سیاہ پڑ جائیں گے, اور دانت وہ دھاسینا اپنے دانتوں کو نکال کر اس پر ٹوتھ برش کرے گی, کولگیٹ کا ٹوتھ برش پھر نکال کر کرے گی اور گال اندر پٹک جائیں گے, کہ اگر چما بھی لینا چاہے تو پہلے گالوں کو اٹھانا پڑے گا جناب, اس کے اندر دھس جائیں گے, یہ چما بھی نہ لے سکے گا جن کو چوس چوس کر آرام لے کر مزے جو ہے وہ مزے لے رہا تھا, پھر اس کو چوب بھی نہ سکے گا, چوس بھی نہ سکے گا ان گالوں کو, اور وہ گردن جو سرائی نما معلوم ہو رہی تھی وہ بے پیندے کے لوٹے کی طرح ہو جائے گی, بے پیندے کا لوٹا سمجھتے ہیں وہ لوٹا جس کے اندر سہارا نہ ہو, تو وہ کبھی یہاں لڑکتا ہے کبھی وہاں لڑکتا ہے, پورے ہڈے میں لڑکتا ہے, تو اس کی گردن کیا ہو جائے گی ایسے ایسے ہلنے لگے گی, ایسے اگر مرد ہوگا بڈھا تو ایسے ایسے ہلے گی, اور بڈھی ہوگی ایسے ایسے ہلے گی, وجہ کیا ہے اس کی وجہ سنیے, ایک اس بات سے ایک نفی میں, ایک اس بات سے ایک نفی میں, کیونکہ بڈھا اگر بڈھا ہو جائے تو بظاہر بڈھا ہوتا ہے لیکن اندر اس کے خیالات اور احساسات جوان رہتے, یاد رکھنا یہ مسئلہ, بڑھاپے میں چاہے کچھ کر نہ سکے لیکن خیالات موجود ہو جاتے ہیں, جذبات نہیں مرتے کبھی, چاہے کتنا ہی 500 برس کا ہو جائے تو لہٰذا جب اس کی گردن بڈھے کی یوں ہلتی ہے اور بڈھی کی یوں, وہ اس بات کرتا ہے کیا کہتا ہے آجا 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 آجا, اب بڑھیا کہتی ہے ہمارے پاس کیا بچا, وہ کہتی ہے نا 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 نا, اب لہٰذا جب اس نے اس کو کہا آجا 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 تو آگے آیا اس کا پیار کر لینے کے لیے, تو بڑھیا نے نہ نہ جو کیا تو گردن کو دھچکا مارا, تو بے پہننے کی لوٹے بے پہننے کا جو لوٹا ہے اس کی طرح سے گردن ہو گئی, تو لہٰذا دونوں کا معانکہ ہی نہ ہو سکے گا, کبھی بھی دونوں کا معانکہ ہی نہ ہو سکے گا, ہاں یہ ہے انجام میرے دوست, یہ اور چوتھی چوتھا عیب اس کے اندر یہ ہے کہ ایک دن چاہے دنیا کی کتنی حسین ہو یا کتنا حسین یا حسین ہو یا حسینہ ہو یا کتنا ہی جو دنیا کے ورلڈ آرڈر کے چیمپئن بنا ہوا ہو, کتنا ہی فرعون ہو یا کتنا ہی بڑا مالدار ہو یا کتنا ہی بڑا چاہے وہ حسین ہو, کتنا ہی بڑا طاقتور ہو, کیسا ہی جوان ہو, ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ سب کو مٹی کے قبر میں جا کر لیٹنا ہے, سب کو لیٹنا ہے, ہاں ایک بزرگ فرماتے ہیں انا یا ساکن القصر المعلا تتفن عن قریب تبصر في التراب قليل عمرنا في دار عمر في دار دنيا فمرجعنا الى بيت التراب, فرماتے ہیں یا ساکن القصر المعلا اپنی قیمت اونچے اونچے محل سے لگانے والوں, شاندار گاڑی سے اپنی قیمت لگانے والوں اور شاندار موبائل سے اپنی قیمت لگانے والے اور شامی کباب اور بریانی سے اپنی قیمت لگانے والے, لباس سے گھڑی سے اور کنڈیشن سے اور مال سے اپنی قیمت لگانے والے, یاد رکھو یاد رکھو, سب کرو ان قریب ان سے سراغ, ایک دن آنے والا ہے کہ تم سب اپنی ان نعمتوں کو چھوڑ کر مٹی میں جا کر دفن ہو جاؤ, ان قریب بالکل قریب زمانہ آنے والا ہے, ایسا حضرت حضی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک زمانہ ہوتا ہے پچھلی زندگی گزری نا, کسی کی 20 سال, کسی کی 30, کسی کی 40, کسی کی 50, کسی کی 60 سال زندگی گزرے گی, لیکن ذرا اپنی خوب پرانی زندگی سوچے آنکھ بند کرے تو ایسا لگے گا کہ پچھلی زندگی ایک منٹ کی, ایسا ابھی ارے ابھی تو ہم اسکول میں تھے, ابھی کالج میں تھے, ابھی جو ہے فلاں کام کر رہے تھے, پھر شادی ہوئی, ابھی تو شادی کے ہنی مون کے مزے اڑا رہے تھے, پھر جناب اس کے نتیجے میں بچے نکلنا شروع ہو گئے, ٹوئٹا کمپنی آباد ہو گئی, اور اس کے بعد ارے ہمارے بال سفید ہو گئے, بچوں کی شادی پہ اتنا زمانہ گزر گیا, ایسا بھیا ایک منٹ کی زندگی, تھانوی رحمۃ اللہ نے بات فرمایا سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جیسے پرانی زندگی ایک منٹ کی ہے آگے کی زندگی بھی ایک منٹ, بس اچانک آنند فانند خبر ملتی ہے کہ جناب ارے جناب فلاں کا انتقال ہو گیا, ارے رات کو تو ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر مرغی کی ٹانگیں چبائی تھی, اتنا کھایا تھا رات کو انہوں نے کتاب کھاتے کیا تھے, رات کو ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے جو ہے وہ دعوتیں اور جو ہے جس سے ہو رہے تھے کہ اس سال میں ہم جو ہے اتنا انویسٹمنٹ کریں گے یا فلاں جگہ پلاٹ خریدیں گے یا فلاں کاروبار کریں گے, ارے یار مجھے ایک جو ہے بنگلہ وہاں پر بھی لینا ہے, ارے یار میرا ارادہ ہے فرانس کے بھی اس دفعہ جون جولائی کی چھٹی میں فرانس میں جاؤں گا, اور یار مجھے فلاں چیز بھی لینی ہے, اور پتا چلا صبح خبر آئی کہ اس محترم جناب کا انتقال فرما گئے, پھر پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ منصوبے کتنے دس سال پچیس سال تیس بیس سال کے منصوبے اور وہ ہوتا ہے رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں دے با غفلت. موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رکھ. یہ حضرت خانی رحمت اللہ علیہ جیسے مجدد حکیم الامت تھے اپنی خانقاہ میں اپنے جہاں بیٹھتے تھے حضرت نے اپنے سامنے یہ دو شعر لکھا رکھے. یہ کیا مطلب کہ دیکھیے اللہ والے بھی اپنا محاسبہ کرتے احتساب خود کرتے ہیں کہ اشرف علی لوگوں کی تعریف سے خوش نہ ہونا, لوگوں کے ہاتھ چومنے سے خوش نہ ہونا, لوگوں کے جوتے اٹھانے سے خوش نہ ہونا, اتنی تکلیف اتنے باز سے خوش نہ ہونا. جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی نہ ہو, جب تک اللہ تعالیٰ خوش نہ ہو جائے اس تک تک ہماری کوئی قیمت نہیں. ہم علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے. کل قیامت کے دن دنیا میں نہیں حیات دو روزہ کا ہے. کیا ہے تو کم ارے دنیا کی یہ جو مٹی کی چیزوں سے قیمت لگانا کہ ہماری حفیظی حسین ہے, ہمارے دس بچے ہیں, ہماری فلاں دکان اتنی جگہ جیبن جیسا اسٹریٹ پر یا تارک روڈ پر اتنے کروڑ کی دکان ہے, یا ہمارا بنگلہ جو ہے کے ڈی آر سوسائٹی کے اندر ہے یا کسن کے اندر ہے, یا ہمارا موبائل ایسا ہے کہ پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے, یا ہماری گاڑی ایسی کہ کسی کے پاس نہیں ہے. ان چیزوں سے کیا قیمت ہے؟ ان چیزوں سے قیمت نہیں ہے. وزیر اعظم جا وزیر اعظم صاحب جب تک کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں بندہ اس وقت بھی عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں. وہ عذاب یہ ہوتا ہے اپوزیشن کا ڈنڈا ہر وقت ان کو پریشان کر رہا ہوتا ہے. کیوں صاحب ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب کرسی پہ اترتے ہیں پھر اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. کیوں؟ پانی چیز پر مرے تھے, پانی چیز کی قیمت بھی پانی ہوتی ہے. دادا اتر گئے اب کچھ بھی نہیں, مٹی ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. لیکن واللہ اگر قیمت ہے کسی چیز کی قیمت ہے تو اللہ کا تعلق اللہ کی محبت اور وہ نور معرفت ہے جو اللہ والوں کے سینوں سے ہم لوگ ان کے سینوں سے اپنے سینوں میں حاصل کر لیں تو اس چیز کی قیمت ہے. اس کی قیمت ہے اللہ تعالیٰ کیا اگر قیمت ہے تو اس لمحے کی جو اللہ کی یاد میں گزرے, اور وہ لمحہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرے اللہ سے غافل گزرے. میرے دوستوں یہ اس لمحے پر بے شمار موت ترستی ہے, اور وہ لمحہ جو اللہ کی یاد میں گزرتا ہے اس لمحے پر اللہ کیونکہ خالق حیات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار حیات اس پر برستی ہے, بے شمار حیات اس کے اوپر برستی ہے. یہ ہے قیمت. لہذا دنیا میرے دوستوں پانی ہے. لہٰذا تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو آیت میں نے تلاوت کی تھی کہ ایمان والو تم تقوی اختیار کرو, کیا مطلب ہمارے ولی اور ہمارے دوست بن جاؤ, اور یہ ٹیکنالوجی کے لیے تم دونوں ماں صادقین تم اللہ والوں کے پاس بیٹھو. دیکھو دیسی آم لگڑے آم کی صحبت سے لگڑا آم بنتا ہے. دیسی آم کے ذائقہ خوشبو میں فرق ہے, ذائقہ لیکن فرق خوشبو میں بھی فرق, اور لگڑے آم کی قیمت کیا کہنا جناب؟ انسان دیسی آم چاہے کتنا خوبصورت ہو تو چمکا لو سب سے دھولو کتنا چمکا لو لیکن اس کی خوشبو بھی بتائے گی, خوشبو بھی نہیں بدل سکتی اور خوشبو بھی بتاتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی کچھ اور ہی ہوتا ہے. لگڑے آم اور چوتھا آم کی تو خوشبو ہی بس کر دیتی ہے. کیا بات ہے؟ دادا فرمایا کہ ایسے ہی اگر تم اللہ کی محبت تعلق حاصل کرو واپس دل مت رکھو, یاد رکھنا تمہارے اس واپس کے لگنے سے نہ تم مت ہو گے نہ دنیا کے اندر کوئی تم سے مت ہو سکے گا. لادا رہی بات مادہ دیکھو ہمارے پاس مال ہے ہماری قیمت دیکھو سب لوگ ہمیں سلوٹ مارتے ہیں. ارے میاں یہ تم کو سلوٹ نہیں مارتے بلکہ مال کو سلوٹ مارتے, لباس کو سلوٹ مارتے. ملا نصیر الدین رحمت اللہ نے جس کے واقعات کتنے بھی ایک مرتبہ ہماری بھی شہر کی دعوت تھی, ملا صاحب کو بھی بلایا. اب اس کے بعد جب پہنچے تو عام حالت میں تھے, عام لباس مزدوروں جیسا غریب. اب پہنچے تو وہاں پہ لوگوں نے کوئی توجہ نہ دی, ان کو اس طرف سے جا کے بٹھا دیا. کھانا بھی عام تھا. ملا صاحب نے کہا یار ایسے تو کام چلے گئے, کر گئے شاندار پگڑی پہنی, لباس نکالا بڑھیا والا, جبا پہنا, شاندار چپلیں نکالی سلیم شاہی, اور اس کے پاس خوشبو خوشبو لگا کر چلے. شان سے چلتے چلے گئے, جو گئے دیکھا لوگوں نے او جناب تشریف لا رہے, آئیے آئیے حضور آئیے آئیے جناب یہاں تشریف رکھیے. اب اس کے بعد پہلے تو جو ہے دال روٹی کا ملی, اب جو ہے مرغی بریانی اور ساتھ بکرے شکرے بکرے وغیرہ سب آئے, بولا حلوہ اور سب. حلوے پہ یاد آیا ایک پیر صاحب تھے ان کی دعوت تھی. اب چل کی پیٹ کے پجاری ان کو اللہ کے شروع سے کیا جب نماز کی نہ روزے کی نہ ٹائم نہ شلوار ٹکڑوں سے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت نظر نہیں آتی تو پیٹ کے پجاری ہیں تو پیٹ بھر جائے. اب وہ کھایا پیر صاحب کے خوب کھایا روٹیاں تو مرغے اور قورمہ بریانی خوب کھایا پھر اس کے بعد گرم گرم حلوہ بھی کھایا خوب ڈٹ کے تو اتنا کھایا کہ پھر چلا بھی نہیں جا رہا تھا. تو پھر مریض بیچاروں نے چارپائی پر ان کو لادا اور چارپائی پہ لے کر چلے اور وزن تو پہلے ہی زیادہ تھا اور جو 10 کلو یہ بھی کھایا وزن اور بڑھ گیا. اب راستے میں چلے تو چارپائی ٹوٹ گئی اور دھڑام سے نیچے گرے. اب اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یار ایسے تو معاملہ حل نہیں ہوگا کیونکہ ڈکار نہیں آ رہی تھی. ڈکار آتی تھی کیسے؟ ڈکار آتی تھی کیسے؟ اب ہوا کے لیے جگہ لے تھوڑی تو نکلتی کہاں سے ہوگی. اس پہ ایک بار بات یاد ہے ایک ایسے ہی تھا آدمی تو اس نے ایک جگہ تقریر کی. اب داڑھی اس کو لوگ دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب ہوں جہاں داڑھی والا تو مولوی نہیں ہوتا نا. اب داڑھی اس کو دیکھ کر تقریر کی اور تقریر میں انہوں نے بڑی سائنٹیفک تقریر کی. آج کل کے لوگوں ایسے بھی آج کل بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے بڑی لفافی کرتے ہیں لوگ ان سے ان کے لفافی سے فروغ ہو جاتے ہیں اور اس نام کو بھی نہیں ہوتا کیونکہ علم الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ علم معنی کا نام ہے. علم الفاظ کا نام نہیں ہے کہ آپ عبارت کو بڑی بہت قافیہ اور سب اشعار یہ سب بڑے الفاظ سجا سجا کر بولے اس کا نام علم نہیں ہے. علم جو ہے وہ الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ معنی کا نام ہے کہ اس سے کوئی مطلب نکلتا ہو اور مطلب بھی یہ نکلتا ہو ایسا نہیں کہ جیسے شاعر نے کھیل کا تو اس کے اپنے دوست اٹھائے شیر نے کہا یار اس شیر سے مجھے سمجھ میں نہیں آیا اس کا کیا مطلب ہے. ہاں تو مزید جو اصل بھاگ لیا ابھی تو میں نے شیر کا ہے مطلب تو میں بعد میں ڈالتا ہوں ابھی تصویروں میں نے کھیل گیا ہے مطلب تو ایک ہفتے بعد میں ڈال دوں گا اس پہ ابھی تو میں نے مطلب کہا نہیں تم ابھی تو مطلب سوچنے لگا ہے. تو ویسے ایسے ہی لوگوں کی تقریر ہوتی ہے کیا سنیں الفاظ ایسے بڑے مقفع عبارت اور بڑی الفاظ کو سجا سجا کے لیکن مطلب کچھ نہیں ہوتا. دادا انہوں نے بھی ایک سائنٹیفک تقریر کی اور تقریر سنی ہے کہ کہا کہ حدیث شریف ہے کہ اپنے میدے کے 3 حصے کرو. میدے کے 3 حصے ایک حصہ کھانے کے لیے ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے. یہ حدیث شریف کا مفہوم انہیں پیش کیا کہا دیکھو ہمارے اسلام میں کیسی سائنٹیفک بات ہے کہ ہر چیز کا ریشو اور پروپورشن بنا دیا تناسب بنا دیا کہ ایسے نہ کرو. اب وہیں پر ایک ایم ایس امریکہ پلٹ بیٹھا تھا وہ کہتا یار ہم تو سمجھتے کہ مولوی ایسے ہی ہے یہ تو بڑے سائنٹیفک ہوتے. وہ محروم ہو گیا بےچارا اس کی اس سے. اب اس نے کہا گھر گیا تو تقریبی سے کہا یار آج تو میں تقریب ہوئی میں تو بڑی سائنٹیفک کہا کہ میں سلام کروں گا. ٹھیک ہے انہوں نے کہا یہ کیا مولوی کی دعوت انہوں نے کہا چل تو کر لے. اب جو دعوت کی تو گھر بڑا تھا کنبا بڑا تو گھر کے لیے جو روٹیاں پکی اب انہوں نے سوچا چلو یار اس میں بابر کے شخصیت آ رہے پہلے ان کے سامنے رکھ دوں تو گھر کی 24 روٹیاں اور پورا دیکھا توڑنے کا سب سامنے رکھ دیا کہ جو روٹیاں بچیں گی وہ برکت ہو جائے گی جو قورمہ بچے گا اس میں برکت ہو جائے گی. اب جو انہوں نے کھانا شروع کیا تو بسم اللہ بھی نہ پڑھ مولوی تو تھے نہیں وہ پیٹ کے دھندے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنا دیتے بسم اللہ بھی نہ پڑھی تو ایسے کھانا شروع کر دیا تو 24 کی 24 روٹیاں ڈکار گئے سب کھا گئے. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں اب دیکھا دیکھا کہ اس کا ابھی بوٹیاں اور شوربا نظر آ رہا انہوں نے کہا سنت یہ ہے کہ برتن صاف کرنا چاہیے ساری بوٹیاں بھی کھا گئے اور شوربا بھی پی گئے. اب وہ دیکھ رہا ہے یار یہ آدمی کی کیا ہے یہ آدمی کی جنہیں 24 روٹیاں کھا گیا اور اتنا دیکھنے کا دلچا پورا جو گھر کے کنبے کے لیے خاندان کے لیے کئی کھانا تھا یہ اکیلا کھا گیا. تب اس نے پوچھا جناب ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کے علم اور عمل میں فاصلے نظر آتے ہیں. تقریر آپ نے کی کہ کھانے کی 3 حصے کرو اور یہ عمل دیکھ لو کے ساتھ 24 روٹیاں پورا دیکھنا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا میں پوری دیر کھا جانا تو بیوقوف ہے یار تو مجھے امریکہ سے لیکچر بیوقوفی کی ڈگری لے کر آیا. مجھے کہا وہ کیسے کہا دیکھ بھائی بات یہ ہے کہ کھانا کہا کھانے کے اندر آپ کا خلوص اور آپ کی محبت ہے تو میں نے کہا جتنی خلوص اور محبت سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو. اور رہا پانی تو پانی تو لکوڈ اور رقیق ہوتا ہے وہ اپنی جگہ خود بنا لے گا وہ اپنی جگہ خود بنا لے گا. اب رہی بات ہوا کی جب 24 روٹیوں کا وزن پڑے گا تو ہوا تو خود کو کچھ لے گی. اب وہ پیر صاحب سلام سے گرے احترام سے گرے تو مریدوں نے سوچا یار ان کو کچھ کھانا ہضم کا انتظام کرو. اگر آپ لوگ کو جانا تو اپنی مدد سے چاہیے. گاؤں میں آ رہے اللہ آپ کے تو اب پیر صاحب مریدوں نے سوچا کہ صاحب پیر کی کچھ انتظام ہضم کا کرنا چاہیے. انہوں نے کیا ایک حکیم کو تلاش کیا. حکیم لایا ڈبا لے کر پہنچا سفوف. اس نے نکالا سفوف اور پانی کا پانی لا. اس نے کہا لو پانی لو یہ چھٹا مارو اس کا پھلکا یعنی سفوف کھاؤ اور پانی پی لو تاکہ تمہیں ڈکارا ہے کھانا ہضم ہو جائے. اس نے کہا یار اس نے کہا تو حکیم ہے تو مجھے بالکل جاہل بلکہ اجہل معلوم ہوتا ہے اور بتاؤ میں پانی پیوں اور پھٹا ماروں اگر میرے پیٹ میں اتنی گنجائش ہوتی تو میرے گرم گرم حلوہ اور نہ کھا لیتا. جتنے میں پانی پیوں پھٹا ماروں اتنی طرح گرم حلوہ اور میں نہ کھا لیتا. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیکنالوجی فرمائی کہ تم اللہ والوں کی صحبت میں رہو تو ان کے اخلاق تمہارے اخلاق تمہارے اندر منتقل ہو جائے. ان کی کیفیات جو اللہ تعالیٰ پر جان قربان کرنا اپنی جان سے اپنے مال سے اور اپنی آرزو سے جو ان پر قربان کرنا یہ چیز تمہارے اندر منتقل ہو جائے گی. یہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیکنالوجی نازل فرما دی کہ تم اللہ والوں کی صحبت میں رہو. اپنے کو مستقل نہ سمجھو کہ صاحب ہمارا علم کافی ہے. میرے شیخ نے ایک بڑی پیاری مثال سمجھایا فرمایا کہ دیکھو آملہ ہوتا ہے آملہ ہرے رنگ کا ہوتا ہے تو اب آملہ درخت پر لگا ہوا تھا تو اس نے ایک حکیم پہنچا عطار تو اس نے آملے سے پوچھا کہ جناب میں آپ اجازت ہو تو میں آپ کو جمع کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو توڑنا چاہتا ہوں. تو اس نے پوچھا کہ تم مجھے توڑ کر کیا کرو گے. اس نے کہا کہ میں توڑنے کے بعد آپ کو لے کر جاؤں گا اپنے عطار خانے میں. عطار جو ہے وہ دوا بنانے والے کو بھی کہتے ہیں. دوا فروش کو بھی عطار بولتے ہیں کیمسٹ ڈرگسٹ کو. تو میں آپ کو لے کر جاؤں گا اور پھر گرم گرم پانی کے اندر آپ کو ڈال کر جوش دوں گا پانی. پھر اس کے بعد جب کھل جائے گا تو اس کے اندر سوئی سے کچوکے لگاؤں گا اور گندگی اور فاسد جو ماتا ہے وہ اس کچوکے لگانے سے نکل جائے گا. اس کے بعد میں شیرے کی کڑھائی میں اس میں گرم گرم کڑھائی کے اندر ڈالوں گا. اس کے اندر ایک دن رکھوں گا جب باہر نکال کر اس کے بعد پھر مرتبان کے اندر چاندی کا ورق لگا کر مرتبان کے اندر سجا دوں گا. پھر جب مفتی اعظم اور بڑے بڑے علماء اور وزیر جب یہ آئیں گے حکیم کے پاس اور حکیم کو کہیں گے کہ صاحب ہمارا دل ذرا کمزور معلوم ہوتا ہے کوئی دھڑکن معلوم ہوتی ہے کام کی زیادتی اور کام کا پریشر اور کام کا دباؤ اور کام کا لوڈ ہے تو حکیم کہے گا اچھا آپ جو ہے نکرا آملہ نکرا پیچیدہ شستہ آپ یہ صبح شام استعمال کیجیے. خالی پیٹ کھائیے تو اس یہ آپ کے دل کو قوی کرے گا اور مقویہ دل ہے مقویہ قلب ہے دل کو طاقت دے گا. تب اس آملے نے کہا واہ واہ صاحب بابا جانتے نہیں ہو میری پرسنالٹی اور میری شخصیت کیا چیز ہے. میرے علم کو تم جانتے نہیں ہو کہ میں کیا ہوں. تم مجھے گرم پانی میں جوشو گے اور پھر اوپر سے مجھے کچوکے لگاؤ گے تمہاری یہ جرت اور پھر اس کے بعد گرم کڑھائی کے اندر شیرے کی تم مجھے اس میں ڈال کر پھر مجھے چاندی کا ورق لا کے سجاؤ گے میری نمائش کرو گے. کہا جاؤ ہم تمہاری بات نہیں مانتے تم ہماری بے عزتی کرو گے. تو اس نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے. تو کچھ عاملوں نے اس کو قبول کیا اور کچھ نے اس کو قبول نہ کیا. جنہوں نے قبول کیا ان کے پاس یہ معاملہ ہوا لیکن وہ شیشے کے مرتبان میں خوبصورتی سے چاندی کا ورق لگا کر سجائے جاتے ہیں اور اللہ والوں کے دل کی قوت کا سبب بنتے ہیں کہ جس سے وہ اللہ کی محبت اور پیش کرتے ہیں. اب دوسری طرف سنیے جس نے اس تربیت سے انکار کیا یہ تو وہ عاملہ تھا جس نے تربیت سے اقرار کیا ہم آپ کی تربیت کے لیے تیار ہیں اپنی تکلیف آرزو خون ہو یا حضرت پامال ہو اب تو اسے کو تیرے قابل بنانا ہے. اگر ہماری آرزو خون ہوتی ہے حضرت پامال ہوتی ہے اچھا بھائی اگر اس کو بے عزتی ہے تو لیکن اس بے عزتی کے پاس جو عزت ملے گی وہ عزت بڑی چیز ہے چلو ہمیں منظور ہے. لیکن دوسرے عاملہ جس نے نہیں کیا نتیجہ کیا ہوا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہوا کا پریشر آیا ہوا کا دباؤ آیا زور سے ایک ہوا چلی اور سارے وہ آملے جو دراز پر لٹکے ہوئے تھے دھڑام سے منہ کے بل نیچے گئے. اس کے بعد سورج کی گرم گرم شعاؤں نے سورج نے اپنی شعاؤں کے تھپڑے اور تھپڑ ان کے منہ پر لگائے اور ان کا وجود جو کہ پہلے ہرے ہرے تھے ان کے وجود کا یہ حال کر دیا کہ وہ سیاہ پڑ گئے. ان کے چہرے جو ہرے تھے کھلے میں تھے وہ چہرے سیاہ ہو گئے, کالے ہو گئے ان کے چہرے. اور پہلے ان کا حجم ان کا سائز وہ بڑا تھا تو سورج کی شعاؤں سے وہ پتلے ہو گئے اور ان کا حجم بھی چھوٹا ہو گیا. وہ اپنی ذات جو تھی وہ ذات سے بھی کم ہو گئی, شخصیت بھی اس کی کم ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک بنیا آیا, بنیا آیا کندھے پہ بوری ہاتھ پہ جھاڑو, جھاڑو لے کے دے درا دل ادھر ٹھکائی ماری, وہ ٹھکائی مارا جھاڑو ان کے منہ پر مارا, ایک جگہ ان کو جمع کیا اور پھر نیچے سے ایک ڈنڈا دیا, بیلٹا اٹھایا اور سب کو بورے میں پکڑا, بورے میں بھرا وہ سارے کیا آملا اور ان کو کندھے پہ ڈرا ڈال کر لے گیا اپنی دکان پر, زور سے پٹکھا جا کر بورے کو اٹھا کر زمین پر پٹکھا. اس کے بعد اٹکار آیا, اس نے کہا بھائی سوکھا ہوا آملا ہے؟ اس نے کہا جی جناب ہے. کہا کیا حساب ہے؟ وہ آملا مربع جو کہ 500 روپے تولا تھا اب یہ 5 روپے کا آدھا کلو مل رہا ہے. جناب یہ قیمت لگی اس کی, پہلے قیمت زیادہ تھی اب اس کی قیمت کم لگی. اس کے بعد وہ لے کر گیا, اس نے کہا اچھا لاؤ 1 کلو دے دو آملا. اب لے کر گیا اس نے جو ہے ہون دستا لیا, ہون دستا سمجھتے نا کوٹنے والا, وہ گہرائی کھائی اور اوپر سے ڈنڈا اور کیا. اچھا تم انتظار کرتے تھے یہ دھنادن تو کھائی لگائی گئی, پھر دھنادن منہ پر ڈنڈے مارے اور جوتے مارے, عذاب کے جوتے پڑے. اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ ان کا وجود بنا ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے اور ریزا ریزا ہو گئے, سبو کی شکل اختیار کی. اس کے بعد ایک ڈبے میں بھر کر رکھ لیا. حکیم صاحب کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے حکیم صاحب کو آ کر کہا کہ حکیم صاحب 4 روز ہو گئے پیٹ میں قبض ہے, پکھانا نہیں آ رہا, آپ کچھ کیجیے, ذرا پکانا قبض دور کرنے کی کوئی دوا دے دیجیے. 4 دن سے نہیں آیا. حکیم صاحب نے اختار کو کہا کہ ہاں بھائی اس کو آملہ ہریڑا کا سبو دو اور اس کو جو پکا مارے. اب اس کے بعد جو اس نے کیا ہوا کہ کھایا تو نتیجہ کیا ہوا کہ جو 4 دن سے قبض تھا وہ قبض ٹوٹا اور پکانا نکل گیا. بس میرے شیخ نے یہ میرے مرشد کی تقریر ہے, فرمایا کہ جس آملے نے اپنی تربیت کرانا منظور کر لیا, کتنی وہ دل کی قوت کا سبب بنا, کتنا صاف شفاف سجا کے رکھا جا رہا ہے, اور جس نے کہا کہ ہم تربیت نہیں کرائیں گے, دنیا کے اندر کتنے جوتے کھانے پڑے, کبھی ہواؤں کے تھپڑ کھانے پڑے, کبھی سورج کی شعاؤں کی تپش برداشت کرنی پڑی, پھر بنیے کے جھاڑو اور اس کے بعد کوٹ کوٹ کر ان کا وجود بھی ختم کر دیا, اور انجام کیا نکلا کہ بھنگی والا کام کر رہے, پکانا دھکیلنے کا ذریعہ بن رہا ہے. فرمائے ایسے ہی وہ لوگ جو اللہ والوں سے اپنی تربیت کا انکار کرتے ہیں وہ بھی دنیا کے اندر صرف پکانا دھکیلنے کی مشین ہوتے ہیں. کیا کہ اس رات کو کھایا شامی کباب اور بریانی کھائی اور سب صبح سب کا سب لیٹرین کے اندر جمع کر دیا. ماں یہ ان کی ساری زندگی کی دوڑ ہوتی ہے کہ دن بھر پکانا بنانے کے اسباب کو حاصل کرتے رہتے ہیں اور رات کو ان اسباب کو استعمال کرتے ہیں اور صبح کو پکانا لیٹرین کے اندر منتقل کر دیتے ہیں. اور جو لوگ اللہ والوں کے سامنے اپنے کو مٹا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب آرزو خون ہو یا حسرت تعمال ہو, اب تو دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے, اللہ کے قابل ہم اپنا دل لے کر آئے ہیں, نہیں کچھ اور قائل, میں آپ کے در پہ لایا ہوں, مٹا دیجیے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں, آپ ہم کو مٹا دیجیے, ہماری انا پرستی کا وجود ختم کر دیجیے, ہمارے نفس کو پاس پاس کر دیجیے, لیکن اللہ کے لیے ہمارے دل کو اللہ کی محبت سے اللہ کے قرب سے اور رب کے اندار سے ہمارے دل کو بھر دیجیے, تاکہ کل ہم اللہ کے حضور میں پیش ہوں تو محبت بھرا دل اور درد بھرا دل لے کر جائیں. کیا بے جان بات یاد آئی, میرے شیخ نے فرمایا کہ کل جب میں اللہ کے حضور میں پیش ہوں گا اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم کیا لایا ہے, تو میں یہ عرض کروں گا کہ تیرے حضور میں درد و غم سے بھرا, میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں, میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں, اللہ میں ایک ایسی اپنا دل لے کر آیا ہوں کہ جس کی دل کے اندر آپ کی محبت اور آپ کا تعلق, اس دل کے اندر یہ کیفیات ہے اور یہ مال بھرا ہوا ہے کہ ہر لمحہ اللہ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہ کرے. اللہ میں ایسا درد بھرا دل آپ کے حضور میں لے کر آیا ہوں, میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں, تیرے حضور میں ایک آپ سینہ لایا ہوں, تیری رضا کا ہے اس کے کیا ہے درد و غم کی اب کیا تفصیل ہے؟ میرے شیخ کے الفاظ میں سنیے، فرمایا کہ تیری رضا کا ہے شوق و جستجو اس میں، تیری رضا کا ہے بس، تیری رضا کا ہے بس، یعنی اللہ کی خوشی اور اللہ کی مرضی کو بس تلاش کرتا ہے کہ تیری رضا کا ہے بس شوق و جستجو اس میں، میری ہزار تمنا کا ہے لہو اس میں، اللہ تیری خوشی اور تیری رضا کی خاطر سے اب نے اپنی ہزار تمنا اور ہزار خوشیوں کا خون کر دیا لیکن آپ کے قانون کو نہیں توڑا، اپنے دل کو توڑ دیا لیکن اللہ ہم نے آپ کی خوشی کی خاطر سے آپ کے قانون کو نہیں توڑا، دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اپنے حرام اور ماؤں کا خون کر دیا، کچل ڈالا لیکن اللہ ہم نے آپ کے قانون کو نہیں توڑا، آپ کے قانون کی عظمتوں کو اپنے سرانکوں پر رکھا، دل ٹکڑے ہو گیا، نہ میں کدے میں نہ خانقاہ میں ہے، نہ میں کدے میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی جنہیں تباہ ہو، نہ میں کدے میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی جنہیں تباہ میں ہے، ہزار پھولے تمنا ہزار ہا غم سے، ہزار پھولے تمنا ہزار ہا غم سے، ہزار کی جمع ہزار ہا، ہزار پھولے تمنا ہزار ہا غم سے، ہزار پورے تمنا ہزار ہا غم سے، دلے تباہ میں دلے تباہ میں فرما روائے عالم، یعنی ہم نے اپنی آرام اور مانوں کو خون کیا، اپنے دل کو تباہ و برباد کیا، لیکن اسی تباہ و برباد دل کے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کا ہے کہ اے دل تم نے ہماری واسطے سے اپنے خان تمنا کو خون کیا، ہم اپنے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے لیکن ہمارے قانون کو نہیں توڑا، تو اس کے بدلے میں ہم تجھ کو تیرے ویران اور برباد دل کو ہم اپنی تجلی کا بنا دیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں رہتا لیکن ٹوٹے ہوئے دلوں میں، کیا فرمارے میں نہیں رہتا لیکن ٹوٹے ہوئے دلوں میں، میرے دوستو یہ چیز ہے حاصل کرنے کی، یہ چیز ہے جو انسان اپنے ساتھ لے کر جائے گا تو کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آئے گی، اور میرے شیخ نے فرمایا آخرت کا تو یہ معاملہ ہے، دنیا کا یہ معاملہ ہے کہ وہ دل کے دنیا میں جس کا نام وہ کہ دنیا میں جس کا نام قلب مستر تھا، وہ کہ دنیا میں جس کا نام قلب مستر تھا، فلک پہ جا کے وہ، فلک پہ جا کے وہ یعنی آسمانوں پہ جا کر، فلک پہ جا کے وہ ہم شکل ماں ہو اختر، ماں کہتے ہیں چاند کو اور اختر کہتے ہیں ستارے کو، وہ کہ دنیا میں جس کا نام قلب مستر تھا، یعنی وہ دل جو دنیا میں اندر قلب مستر پریشان کراتا تھا ہر وقت اللہ کی جستجو کہ ہماری کسی عمل سے اللہ ناراض ہو جائے، اس دل کا یہ عالم تھا، لیکن آسمان پر اس کی قیمت بھی یہ تھی کہ فلک پہ جا کے وہ ہم شکل ماں و اختر تھا، آسمان پہ اس کی قیمت یہ تھی کہ وہ سورج اور چاند آسمان اور ستارے تھا، بلکہ ستارے اور سورج اور چاند سے زیادہ تھی کیونکہ وہ مخلوق فنا ہو جائیں گے، یہ جو دل ہے یہ فنا ہونے والا ہے، تیری رضا کا ہے بس نہ جذب ہو سکا، نہ جذب ہو سکا دنیا کا رنگ وہ بو اس میں، تیری رضا کا ہے بس جو سجو اس میں، تیری رضا کا ہے یعنی اس دل میں کیا چیزیں، دنیا کے اندر کیا چیزیں، آخر سے تو میں نے سنایا یہ دو شعر پہلے کے ہیں جو میں آپ کو بخ میں سکھا رہا ہوں کہ آخرت کا تو یہ معاملہ ہے اور دنیا کا یہ معاملہ ہے کہ تیری رضا کا ہے بس شوق و جستجو اس میں، نہ رنگ نہ جذب ہو سکا دنیا کا رنگ و بو اس میں، ہزار رنگینیاں تھی دنیا میں اور ہزار خوشبوئیں تھی، حسینوں کی خوشبو، مال اور دریانی کی خوشبو، اور سب رنگین یہ رنگین نظارے، لیکن یہ دل جو اللہ تعالیٰ کی قلب اللہ تعالیٰ کی فضل گاہ بنا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو محور بنا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل کا محور بنا تھا، اس دل کا یہ حال تھا کہ دنیا کی رنگینیاں اس دل کے اندر جذب نہ ہو سکتی، اور یہ عالم تھا کہ دنیا میں بھی وہ روشن تھا، اور اس دل کا یہ عالم تھا کہ وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے، میرے شیخ کا شعر ہے کہ وہ دل جو تیری خاطر اللہ کے لیے، کوئی اور نہیں کہ چندے کی خاطر نہیں، یا کوئی اور نہیں کہ عزت کی خاطر نہیں، نہ یہ کہ لوگ علم سمجھے، نہیں صرف اللہ کی خاطر کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کی محبت میں اپنی درد کو پیش کرے کہ اللہ کے بندے اس درد اور محبت کے حامل بن جائے، اور وہی فرمایا وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے، یعنی وہ دل جو اللہ سے غافل ہیں, اللہ کی محبت سے بے خبر اور ناواقف ہیں, ان کو دل کے اندر اللہ کی محبت کے پھل اور پھول لگا رہے ہیں. اب آخر دعوانا یا اللہ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرماؤ, یا اللہ تعالیٰ ہمارے حکمت زیادہ دل کو اپنے کو یا اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداری والے دل کو تسلیم فرما, یا اللہ ہم پر اپنا فضل و مہربانی فرما, یا اللہ ہم سب کو اپنا تعلقات نصیب فرما, یا اللہ ہمارے دل کو غیر اللہ سے پاک فرما, یا اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے درد سے ہمارے دل کو بل دیجیے, یا اللہ اپنے فرما برداری کی توفیق عطا فرما, ہر گناہ نا فرمانی سے ہماری حفاظت فرما, یا اللہ تقوی والی حیات نصیب فرما, اپنے فرما برداروں فرما, ایسا ایمان ہے تو یقین عطا فرما کہ اللہ ماں آپ کو خوش رکھے, ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے, یا اللہ ہمارے دل کو غیر اللہ کے پاس فرما, اپنی محبت و تعلق نصیب فرما, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فرما, اللہ علیہ کی محبت کا فرما, نیک اعمال کی محبت کا فرما, اور یا اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت کا فرما, یا اللہ تعالیٰ میرے شیخ مرشد دعوت برکاتہم کو 120 سال کی عمر صحت عافیت اور خدمات دنیا کے ساتھ عطا فرما, حضرت کی جانوں میں بے شمار جان عطا فرما, یا اللہ ہم سب کو اپنے فضل و مہربانی سے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما, یا اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری دنیا بھی بنا, ہماری آخرت بھی بنا, یا اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, صلی اللہ علی نبی محمد رحمۃ اللہ علیہ.